اب اپنے تمام مرحومین کے ارواح کی سر ثواب کے لیے مجتہدین علماء کرام شہداء جن لوگوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فکر کے لیے جانیں دی ان تمام کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو اب دنیا میں نہیں ہے اور اس کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جامع منتظر کے سابقہ مدرس عباس نقوی صاحب کا بھی انتقال کچھ وقت پہلے ہوا تھا اور اسی طرح جو دیگر علماء ہم سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تلاوت فرمائیں.
اسلام کے چمن کو سنوارا حسین نے, سر دے کر دین حق کو نکھارا حسین نے. ظاہر تو قتل ہو گئے تیرے یزید سے, باطن میں ہر یزید کو مارا حسین نے. نعرہ حیدری یا علی,
ماشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. طیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں محبین اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قرار دیا, ایسی نسلوں میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی کہ جس میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے متعال ہماری تمام نسلوں میں ذکر اہل بیت کو جاری و ساری فرمائے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اعلان ہوا, ان مجالس کا عنوان غیبت امام, اور اس دوران میں ہماری ذمہ داریاں بنیادی طور پر قرار پاتا ہے, اور غیبت کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں کل عرض ہوئے تھے. آج کوشش یہ کریں گے کہ غیبت کے مفہوم کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں. ابتدا عرض کرنا چاہوں گا کہ غیبت کو ہم کس عنوان سے دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے طریقہ کار سے متاثر ہوتی ہیں. آپ بیماری کو کس عنوان سے دیکھتے ہیں؟ آیا خدا کا امتحان سمجھتے ہیں، خدا کا عذاب سمجھتے ہیں، اتفاق سمجھتے ہیں، حادثہ سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس انداز سے آپ چیز کو دیکھیں گے اس انداز سے آپ کا رد عمل طے ہو جائے گا. جو آپ نے دیکھا، آپ نے امتحان دیکھا تو آپ خدا سے دعا کریں گے، خدا امتحان لے، امتحان میں کامیابی کی توفیق نصیب فرما. اگر آپ نے اس کو عذاب سمجھا ہے تو آپ کہیں گے، خدا جس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے اس گناہ کی مغفرت کر دے اور اس عذاب کو مجھ سے اٹھا لے. اگر آپ اس کو حادثہ سمجھ رہے ہیں تو کچھ کہنے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک حادثہ ہے، پیش آ گیا ہے، صبر کر لیجئے یا جزا فجا کر لیجئے، آپ کی مرضی. تو جو آپ کا دیکھنے کا انداز ہوگا یہ طے کرے گا کہ آپ کا رد عمل کیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اور آپ غیبت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، غیبت ہمارے نزدیک کیا ہے. اگر وہ طے ہو گیا کہ ہم غیبت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل خود بخود طے ہو جائے گا. چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. غیبت کے معاملے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ غیبت جبری ہے یا غیبت ارادی ہے. یعنی آیا خدا نے یہ طے کر لیا تھا کہ غیبت کرے گا؟ ہم اور آپ کچھ بھی کریں غیبت ہوگی، ہم اور آپ کچھ بھی کریں غیبت چلے گی، یعنی کہ نہیں، غیبت کا کوئی نہ کوئی تعلق ہمارے عمل سے ہے. یہ پہلے طے کر لیں. اگر غیبت جبری ہے، تو پھر ہم اور آپ کچھ بھی کرتے رہیں غیبت ہے، اچھے ہوں تب بھی غیبت ہے، برے ہوں تب بھی غیبت. آپ ساری دنیا کو اچھا کر لیں غیبت ختم نہیں ہوگی، ساری دنیا کو برا کر لیں غیبت میں تاخیر نہیں ہونی. کیا غیبت جبری ہے؟ بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے غیبت کو جبری نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی بھی روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مطالعہ کرے تو وہ فوراً اس بات کو سمجھ جائے گا کہ کبھی بھی اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ خدا متعال نے امام کو غیبت میں رکھنا ہے چاہے تم کیسے بھی ہو رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کبھی اہل بیت سے پوچھا گیا، اور مسلسل سید مرسلین سے لے کر تمام آئمہ اطہار علیہ السلام تک سب کی زبات پر درود بھیجے محمد وآل محمد، ایک تو یہ کہ نبی اکرم سے لے کر تمام آئمہ سب نے بارہویں امام کی وجود اقدس کے بارے میں روایات ارشاد فرمائی ہیں. متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر ان تمام روایات کو جمع کیا ہے. ایک روایت میں دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، پانچویں امام کی ذات گرامی سے، درود بھیجے گا ان کی ذات پر. عجیب جملہ ارشاد فرمایا، یعنی جملہ ایسا عجیب جملہ ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو امام کی مقام اور منزلت اس کے سامنے کچھ اور ہوتی ہے. فما لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، معصوم کا قول ہے، امام کے اجداد میں سے پانچویں امام کا قول ہے. فرماتے ہیں لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو پوری عمر ان کی خدمت کرتا. کیا مقام ہے؟ لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. یعنی اس جملے کے اندر ایک عجیب آرزو ہے، اور آرزو مقام عصمت کی طرف سے ہے. چند جملہ تاریخ میں معصومین کے ایسے ہیں جن کو ہم جیسے نواقص العقل کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہے. کیسے ہے ہو رہا ہے کہ ایک معصوم ہستی فرما رہے ہیں کہ لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. تمام معصومین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، تمام معصومین علیہ السلام نے. اب یہ ہے کہ جب بھی پوچھا گیا، مثلا چھٹے امام کی ذات گرامی سے پوچھا گیا کہ مولا غیبت کیوں ہوگی، فرمایا قلت العوان، چونکہ آوان و انصار نہیں ہوں گے غیبت ہوگی. کہیں پر بھی یہ نہیں کہا خدا نے ارادہ کر لیا ہے وہ غیبت کرے گا، کبھی نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے غیبت شروع کرنے کے مقصر ہم لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، ہماری تقصیر ہے. کیا تقصیر ہے؟ اگر اس زمانے کے لوگ وقت کے امام کا ساتھ دے دیتے غیبت نہیں ہونی تھی. خدا کا اصل یہ نہیں ہے کہ حجت کو پردوں کے پیچھے رکھے، اس کا اصل یہ ہے کہ حجت کو لوگوں کی نصرت کے لیے بیچ میں رکھے، اصل یہ نہیں ہے. بس لوگوں نے ضعف دکھایا، کمزوری دکھائی، حجت خدا کی نصرت کرنے میں کوتاہی کی. جب ایسا ہوا، خدا نے متعلق ایک قانون بیچ میں آ گیا. اس قانون کے تحت غیبت ہونی ہونی تھی. اور وہ قانون کیا ہے؟ تمثیل مثال کے ذریعے سے قانون آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. فرض فرمائیے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی میں پیاسا ہوں، ایک گلاس پانی دے دو. آپ نے بہت خوبصورت سے گلاس میں صاف و شفاف زلال پانی لا کر مجھے دیا. میں نے آپ کے ہاتھ سے گلاس لیا اور زمین پہ مار کر توڑ دیا. گلاس بھی توڑ دیا، پانی بھی بہہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر کہا بھائی میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو. آپ نے سوچا کہ یہ آدمی دیوانہ ہے، پانی تو دیا تھا ابھی، نہیں پیا. دوبارہ آپ نے ایک اچھا سا صاف ستھرا گلاس لا کر دیا، اس میں پانی تھا. میں نے وہ پھر لیا اور پھر توڑ دیا. پھر تیسری دفعہ میں نے کہا پھر مجھے پانی دو. اب آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ اس مجھ سے یہ کہیں گے کہ بھائی اگر تمہیں بار بار گلاس توڑنا ہی ہے تمہیں پانی کیوں دوں میں تمہیں؟ اچھا اب کیا خدا نہ کرے آپ مجھے پیاسا رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اگر پیاسا رکھنا چاہتے ہوتے تو آپ نے دو دفعہ پانی دیا ہی کیوں تھا. آپ پیاسا نہیں رکھنا چاہتے، یہ میں احمق ہوں جو بار بار گلاس توڑ رہا ہوں اور پھر بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں پیاسا ہوں. اب آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے کہیں دیکھو اگر تم پیاسے ہو تو یہ ثابت کرو کہ اب تم گلاس نہیں توڑو گے. جب تک تم ثابت نہیں کرو گے میں تمہیں مزید پانی نہیں دوں گا. ہمیں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا. خدا نے 11 عظیم الشان اپنی مخلوقات میں سے بہترین ہستیاں امامت کے منصب پر فائز کر کے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی اور سب کے سب شہید ہو گئے، کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور میں نے 11 کا عدد عرض کیا اور مادر آئمہ کا عرض نہیں کیا کہ کون کون سی ہستیاں آئیں ہدایت کے لیے لیکن قوم نے اثر نہیں دیا. اب کیا خدا کا حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ اب جب تک تم خود نہیں کہو گے کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے اب ہم امام کو نہیں بھیجیں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ اصل غیبت کی حقیقت یہ ہے. غیبت کیا ہے؟ غیبت قوم کی ناشکری کی سزا ہے. قوم کی ناشکری کی سزا ہے. ناشکری کیا تھی؟ ناشکری یہ تھی کہ انہوں نے آئمہ کا ساتھ نہیں دیا. چونکہ اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا گیا، خدا نے اپنے آخری ذخیرے کو پردہ غیبت میں رکھ دیا. اب انتظار کس بات کا ہے؟ اب خدا کہہ رہے اب تم پہلے یہ ثابت کر لو کہ تم ساتھ دو گے. اب یہاں پر کئی نکات ہیں. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اب ہم ساتھ دیں گے؟ ہم لوگ کہہ رہے ہیں الاجل الاجل، ہم لوگ دعائے عہد پڑھ رہے ہیں مثلاً، ہم لوگ دعائے امام کے لیے کچھ نہ کچھ بیتابی دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، آیا اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی ہے یہ ثابت ہو گیا خدا نے متعال کے لیے کہ ہم ساتھ دیں گے؟ تو عین ممکن ہے کہ بھئی آپ یہ کہیں گے اتنا کافی ہے تو ہمارا اپنے خیال ہے کہ اتنا تو پہلے والے بھی کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پہلے والے ماننے والے نہیں تھے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، روایات کے اندر اس کا تذکرہ کافی زیادہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بات یہ ہوئی کہ غیبت کیا ہے. عرض ہوا غیبت قوم کی ناشکری پر سزا کا نام ہے. قوم ناشکری کیوں کرتی ہے؟ کیوں ساتھ نہیں دیتی؟ ہم تو ساتھ دے رہے ہیں. کیا ساتھ دے رہے ہیں؟ الاجل الاجل کہہ رہے ہیں. عرض یہ اتنا لوگ پہلے بھی ساتھ دیتے تھے، اتنا تو پہلے بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود غیبت ہو گئی تھی، اس کا مطلب ہے اتنا کافی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے غیبت ہوئی، اور ہم کیا نہیں کر رہے جس کی وجہ سے غیبت ختم نہیں ہو رہی. ان کی کس حرکت کی وجہ سے غیبت ہوئی اور ہماری کون سی حرکت کی وجہ سے ابھی تک غیبت ختم نہیں ہوئی. اس کا اثر ہمیں گزشتہ روایات میں کافی ملتا ہے. اس کو خوب اچھی طریقے سے اہل بیت نے بیان فرمایا. ذکر ہے چھٹے امام کی ذات گرامی کا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک آدمی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا, کوفہ سے آیا تھا مدینہ, امام مدینہ میں تشریف فرماتے, یہ کوفہ سے آیا تھا. آیا اور کہنے لگا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے, قیام یعنی جد و جہد مقابلہ. امام نے فرمایا کہ آوان و انصار ہیں؟ کہنے لگا کوفہ میں آپ کے 100,000 ماننے والے ہیں. اچھا میں اپنی آسانی کی خاطر کوفہ کی جگہ کراچی کر لیتا ہوں. صحیح ہے, کراچی کی آبادی لگ بھگ 1.25 کروڑ ہے, میرا اپنا خیال ہے 1.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے. اگر ایک پاکستان کا جنرل ایوریج لے لیں جو 15 سے 20% ہے, تو کراچی میں اندازاً 20 سے 25 لاکھ شیعہ ہوں گے. صحیح ہے, اگر ایک فیملی پر 5 افراد کو کاؤنٹ کروں تب بھی 10 لاکھ بالغین ہوں گے. اگر ان باقی 3 بچوں کو نابالغ حساب کر لوں تو جو 2 ہوں گے کم سے کم وہ بالغ ہوں گے, تو وہ 5 لاکھ بالغ, 10 لاکھ بالغ تو مل گئے آپ کو, ان میں 5 لاکھ خواتین نکال دیجئے, تب بھی آپ کے پاس 5 لاکھ مرد, بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مرد ہوں گے, جوانوں کی بھی بات نہیں ہو رہی, مرد ہوں گے 5 لاکھ, 5 لاکھ مرد ہوں گے. اب یہ سمجھ لیجئے اس کا کوفہ ہمارا کراچی تقریباً برابر کی سطح پہ آ گیا, بلکہ ہم 5 گنا آگے ہی رہے, کیونکہ اس نے 1 لاکھ کہا تھا. صحیح ہے, تو اس نے کہا مولا آپ کے 1 لاکھ چاہنے والے ہوں گے, ظاہر ہے اس نے بچے تو شمار کیے نہیں ہوں گے, بڑے ہی شمار کیے ہوں گے. مولا نے فرمایا 1 لاکھ چاہنے والے ہیں؟ کہنے لگا مولا میں نے تو کم کر کے بتایا, 2 لاکھ سے زیادہ ہے. صحیح ہے, اب میں کیا کر لیتا ہوں, میں 5 لاکھ کر لیتا ہوں, کہ مثلا میرے جیسے آدمی کوئی پہنچ جائے اور کہ مولا آپ کے 5 لاکھ چاہنے والے ہیں, غیبت ختم کیوں نہیں کرتے؟ کہیں گے کہاں ہے, وہ کہوں گا کراچی ہے نا, ابھی اس میں ایران کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, عراق کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یورپ اور امریکہ میں موجود اہل بیت کے چاہنے والوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں مثلا. البتہ میں اس تباہم سے دو چار نہیں ہوں, میرا نہیں خیال, لیکن بہرحال اگر ہم کاؤنٹ کر لیں اس طرح, تو کم سے کم 2 لاکھ تو جو ہو ہی گئے. اس نے بھی یہی کہا تھا, کہا مولا 2 لاکھ تو ہیں ہی, کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ ہیں. انہوں نے فرمایا 2 لاکھ ہیں ہمارے چاہنے والے. کہنے لگا مولا ہیں. فرمایا اچھا ہم مدینے سے باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تم ساتھ چلو. اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں, ساتھ چلتا ہوں. ساتھ گئے, مدینے سے تھوڑا سا باہر نکلے, ایک جگہ پہ مولا نے نماز پڑھی. بھیڑوں کا جیسا کہ مولانا ابھی ارشاد فرمایا, مولانا صاحب نے, ایک ریوڑا گزر رہا تھا, امام نے فرمایا اگر اتنی بھیڑیں ہوتی ہیں ہم قیام کرتے. وہ کہتا ہے میں نے گنی 17 تھی. امام فرما رہے 17 ہوتے ہم قیام کر لیتے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اب کتنا عدد چاہیے؟ 313. اس وقت سارے کوفہ اور غیر کوفہ کو ملا کے 17 نہیں بن رہے تھے, اب 313 بن جائیں گے. اچھا اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے, چلیے بات سمجھ میں آ گئی کہ غیبت سزا ہے ساتھ نہ دینے کی, اور غیبت میں اگر ساتھ دینے کی بات ہو تو ساتھ دینا آسان نہیں ہے, لاکھوں کے لشکر میں سے 17 نہیں نکل رہے. صحیح ہے, اب سوال یہ انہیں چاہیے کیا ہے بھائی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مثلا چاہیے معتقد, تو معتقد تو میں نے عرض کیا ابھی 20 لاکھ معتقد تو میں کراچی میں گن رہا ہوں ابھی, جس میں 5 لاکھ مرد بالغ لڑنے والے موجود ہیں, معتقد ہیں. تو اگر کہیں مثلا چلیے ہم کہیں کہ بھائی معتقدین تو ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہے بہت زیادہ, نہیں ایسے لوگ لے لیتے ہیں جو واقعا کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, ان کی تعداد بھی 60-70 ہزار تو بن جائے گی نا پاکستان میں سب ملا ملو کے. چلو فرض کرو آپ نے کتنا فلٹر لگا دیا, 10% کا بھی اگر لگائیں تو پورے پاکستان میں کم از کم بھی 2.5-3 کروڑ شیعہ بنتے ہیں. 2.5-3 کروڑوں کا 10% بھی لگاؤ تو بھائی 20-25 لاکھ لوگ بن رہے ہیں. مثلا 2.5 لاکھ لے لیں, چلیے 2.5 لاکھ لینے کافی ہے. 2.5 لاکھ ہمیں کتنے چاہیے؟ 313 چاہیے. کیا چاہیے پھر انہیں؟ ڈیمانڈ کیا ہے, ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ تو ایک عجیب جملہ سننے کو ملا. اسی طرح ایک واقعے کے اندر ایک آدمی امام کے پاس آیا, اس نے کہا مولا آپ کے بہت چاہنے والے ہمارے علاقے کے اندر ہیں. مولا نے فرمایا ہمارے چاہنے والے ہی ہمارے شیعہ ہیں. چاہنے والے ہیں یا شیعہ ہیں؟ کہنے لگا کہ شیعہ ہیں. امام نے فرمایا ہمارے شیعہ کی ایک نشانی ہے, ہمارے شیعوں کی جیب ایک ہی ہوتی ہے. ان کی جیبیں ایک ہیں, جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے دوسرے کی جیب سے نکال سکتا ہے, اس کو برا نہ لگے. کہنے لگا مولا ایسا تو نہیں ہوتا, اب اتنا بھی نہیں ہے نزدیک. فرمایا اگر ایک دوسرے کی جیب میں ساتھ نہیں دے رہے تو خون کب بہائیں گے, خون کہاں بہائیں گے؟ دو سکے ایک دوسرے کے لیے نہیں رکھ سکتے تو خون کہاں دیں گے؟ یہ سمجھ میں آیا, ڈیمانڈ یہ ہے, یہ ڈیمانڈ ہے. اتنا آگے چلے جاؤ حب اہل بیت میں کہ اپنے مال کو اپنا نہ کہو, اپنی جان کو اپنی جان نہ کہو, تب شیعہ ہو, تب شیعہ ہو. اچھا اس سے کم, اس سے کم پہ چاہنے والے ہو رہبت ختم نہیں ہوگی. اس سے کم پہ چاہنے والے ہیں ہم لوگ, ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے. کوئی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں چلے گا, نہیں نہیں جہنم میں نہیں گئے, چاہنے والے ہیں ہم لوگ. لیکن وہ بات نہیں بنے گی جس کو ہم یہ کہیں کہ ہمیں وہ مقام مل گیا. تو اچھا آپ کیا کریں, چاہنے والے ہیں وہ نہیں ہے, ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہماری جیب میں شریک نہیں ہے لوگ, ابھی کوئی ہماری جیب اپنی ہوتی ہے. اگر دو دن بلا بتائے گھر پہ کھانا کھانے بھی آ جائے تو ہم سوچتے ہیں یار دو دن ہو گئے کھانا کھانے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے نا ایسا. باہر تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے, وہاں تو پھر چل جاتا ہے, کھانا اتنا مہنگا نہیں ہوتا تو چل جاتا ہے, یہاں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جناب علی اب کریں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم غیبت اعتراف کرنا بہت اچھا ہے. اگر میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کم سے کم بیمار یہ تو کہہ دے میں بیمار ہوں, اگر یہ بھی نہ کہے کہ میں بیمار ہوں علیکم السلام تو پھر تو پتہ نہیں کب علاج ہوگا, پھر علاج نہیں ہوتا. پہلا قدم یہ اعتراف کر لیں ہاں بھائی ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ایک آہ اٹھنی چاہیے کہ بھائی اب اگر ویسا بننا ہے کہ امام کے کام آ سکیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. اب اس موضوع کو پچھلے سے متصل کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. صاحب رکاوٹ کیا ہے, کیوں ویسے نہیں ہے جیسے وہ چاہتے ہیں جبکہ بننا بھی چاہتے ہیں؟ مثلا کون یہاں پر ایسا ہوگا جس سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں امام کا قرب ملنے والا ہے تو وہ کہے مجھے نہیں چاہیے, ہے کوئی ایسا؟ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی یہ کہے دیکھو یہاں گردن کٹوا دو وہاں امام تمہارا سر چومیں گے, کٹوائے گا نہیں کٹوائے گا؟ کٹوا دے گا, یہاں میں کٹوا دیتا ہوں, حور سے بڑا مقدر اور کسی اور کیا چاہیے؟ چاہیے بھی ہے, عزیز بھی ہے, دل سے چاہتے ہیں, رکاوٹ کیا ہے پھر؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کچھ کم علمی, کچھ غفلت, کچھ غفلتیں وہ رکاوٹیں ہیں اور کچھ نادانیاں ہیں یہ رکاوٹیں. اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آسانی ہو جائے کہ یہ رکاوٹیں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں, یہ نادانیاں کیسی نادانیاں ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. امام کا ایک خادم, یہ واقعہ بھی چھٹے امام کی ذات گرامی سے ہے. میں جب بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام ذکر کرنا چاہتا ہوں تو چاہتا ہوں اسی برکت سے کہ ان کے نام پر ہم ایک درود بھی پڑھ لیں گے, ہمیں ثواب بھی ملے گا, شاید ان کی نظر عنایت ہم پر شامل حال ہو جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
صلی علی محمد والے محمد, صادق آل محمد بر انتر سلام,
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
صاحب ایک خادم امام کا ہے, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جانور پہ سواری کر کے مسجد تک یا کسی بھی جگہ تک جایا کرتے تھے. تو جب کوئی اندر جاتا تھا نوکر معمولاً ساتھ ہوتا تھا, وہ نوکر باہر جانور کو سنبھال کے رکھتا تھا یا جانور کو باندھ دیا جاتا تھا کہ جانور کہیں جائے نہیں, یا نوکر کھڑا ہوتا تھا تو وہ جانور کو دیکھ بھال بھی کر لیتا تھا, جو کھلانا پلانا تو وہ کر لیتا تھا, اور جب مالک آتے تھے تو وہ نوکر سواری کو تیار کر چکا ہوتا تھا. امام مسجد تشریف لاتے تھے مسجد نبوی سواری کے اوپر, ایک نوکر خادم ان کا, وہ نوکر سنبھالا کرتا تھا جانور کو سنبھالتا تھا. یہ آدمی ہر روز جانور کو سنبھال کے باہر کھڑا ہوتا تھا, امام تشریف لے جایا کرتے تھے, درس دیتے تھے, واپس آتے تھے, وہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. اس کے پاس ایک آدمی آیا, اس زمانے میں نیشا پور میں ایران میں آہستہ آہستہ شیعت بڑھ رہی تھی, آہستہ آہستہ دور آٹھویں امام کے دور تک بہت پھیل گئی تھی, آٹھویں امام کے دور تک بہت پھیل گئی تھی. اور یہ جو شیعت ایران میں واقعا پھیلی ہے یہ بہت بعد میں ہوا ہے, یہ بہت بعد میں ہوا ہے, تقریباً 500 سال اور لگ گئے پھر شیعت اس رتبے تک پہنچی ہے کہ تمام ایران میں شیعت ہو گئی. ایک بادشاہ تھا خدا بندے نام کر کے, اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. بہرحال تو وہ نیشاپور کا آدمی تھا, وہ آیا اس خادم کے پاس, کہنے لگا اے فلانی میں نیشاپور کا تاجر ہوں. اچھا اس زمانے میں نیشاپور تجارت کا مرکز تھا, تو اگر کوئی آدمی کہتے کہ مثلا میں نیشاپور کا تاجر ہوں تو بالکل ایسی جیسے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری کمپنی نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے, تو بڑی بات ہے صاحب مثلا. تو وہ کہتا میں نیشاپور کا تاجر ہوں اور میں تمہیں ایک آفر دینے آیا. کہنے لگا کیا آفر ہے؟ کہنے لگا آفر یہ ہے کہ تم سارا میرا کاروبار سنبھال لو, تم مالک بن جاؤ, میں یہ جانور سنبھال لیتا ہوں, دونوں جگہ بدل لیتے ہیں, میرا کیریئر تمہارے حوالے, تمہاری غلامی میرے حوالے. اس نے دیکھا, کہنے لگا کہ تم تاجر ہو, پیسہ ویسا ہے؟ کہنے لگا بہت ہے. کہنے لگا سب مجھے دے رہے ہو؟ ہاں میں سب دے رہا ہوں, تمہیں کیا ملے گا؟ کہنے لگا تمہاری جگہ میں آ جاؤں گا. کہنے بات سمجھ میں نہیں آئی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تو غلام ہوں, میں تو اس زمانے میں غلام کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہی کیا ہوتا تھا. کہنے لگا میں تو غلام ہوں, میں تو اپنے ارادے سے کام نہیں کر سکتا, مالک آئیں گے میں مالک سے پوچھوں گا. مالک تشریف لائے, جب مولا تشریف لائے تو کہنے لگا مولا مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے, مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. امام نے فرمایا, خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا تم ہم سے پوچھو, جو تمہارے بہترین فائدے میں ہوگا وہ ہم تمہیں بتائیں گے, گرچہ تم ہمارے غلام ہو لیکن جو تمہارے بہترین فائدے میں ہوگا وہ ہم تمہیں بتائیں گے. ایک آپ کی خدمت میں اس نقطے کو اٹھا کر پوائنٹرز کرتا چلوں, زندگی میں ایک اصول بنا لیں, کسی کا برا نہ چاہے. اگر آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں تو میں نے بہت جوتیاں کھا کر یہ اصول سیکھا ہے, ابھی نہیں معلوم سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے, ابھی عقل میں آئی ہے. کسی کا برا نہ چاہے, بس. کیوں؟ برے کا بھی برا نہ چاہے, نہ چاہے تو کیا ہوگا؟ پھر خدا آپ کا اچھا چاہے گا. کسی کے لیے برا نہ چاہے. کس سے سیکھیں؟ اہل بیت سے. سید الشہداء میدان عاشور میں کھڑے ہو کر چاہ رہے تھے یزیدی لشکر میں سے کوئی ہدایت پا جائے. اس سے برا تو کوئی نہیں ہوگا نا, اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور سید الشہداء خود بے بار بار ارشاد فرمانے, کن اشقیاء کے لیے, ان میں سے کسی نے کچھ نہیں ہونا. سید الشہداء کہہ رہے ہیں شاید کوئی ایک ہی ادھر آ جائے. اچھا مولا اگر ایک آدمی ادھر آئے گا تو آپ کے توازن کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کا لشکر جیت جائے گا؟ فرماتے مجھے جیت سے کام نہیں, ایک کو جہنم سے تو بچا لوں گا. یہ مولا سے سیکھے, کسی کا برا نہ چاہے, ہر ایک کا اچھا چاہے. اچھا جیسے میں اور آپ یہ کریں گے بخدا اتنی برکتیں نازل ہوں گی دنیا میں, دنیا والے ہمیں دیکھ کر پریشان ہوں گے ان پہ اتنی برکتیں کیسے آتی ہیں. اگر ہم یہ کام کر ڈالیں, کسی کا برا نہ چاہیں, اپنے ہمسائے کا برا نہ چاہیے, اپنے گھر میں کسی کا برا نہ چاہیں, اپنے بزنس پارٹنرز کے ساتھ کسی کا برا نہ چاہیں. ایک دوست کے پاس میں رہا کرتا ہوں ایک جگہ پر ایک ملک میں, ہر چیز اس کی ذکر کر دوں گا تو وہ بےچارا کبھی سنے گا تو کہے گا آپ نے میرے سارے راز کھول دیے. بہرحال تو میں اس کے گھر پر رہا کرتا ہوں, ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں اس کے بزنس پارٹنرز میں نان مسلم بہت ہیں, بزنس پارٹنرز اس کے سارے نان مسلم بہت ہیں. تو کہنے لگا میں اپنے نان مسلم بزنس پارٹنرز کے بھی بزنس کے پھیلنے کی دعائیں کرتا ہوں, یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی تم دعا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا مولانا صاحب دیکھیں نا, اگر میرا بزنس پارٹنر ہے اس کا بزنس پھیلے گا میرا بھی تو پھیلے گا. بھائی وہ اس کا بزنس چلے گا تو مجھ سے خریدے گا نا, اور اس کا بزنس چلے گا تو میں اس سے خریدوں گا, اگر اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا تو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو میں اس دن کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی اسی لیے تیرا بزنس خوب پھیل رہا ہے, پچھلے سال اس کے گودام میں آگ لگ گئی, پچھلے سال گودام میں آگ لگی. اس نے فوراً مجھے فون کیا, کہنا مولانا صاحب بری خبر آئی, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے گودام میں آگ لگ گئی. میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا, انشورڈ ہے. کہنے لگا 40% ہے, 60% تو جل گیا. میں نے کہا ابھی اللہ بہتر کرے گا, نقصان تو کم ہوا ہوگا, اتنا زیادہ تو نہیں ہوگا. کہنے لگا مولانا صاحب ایسٹیمیٹ کروں گا. بعد میں نے چند مہینے بعد حساب پوچھا, کہنے لگا مولانا صاحب تقریباً 9 کروڑ روپے کا سامان جلا ہے. ارے بھیا, میں نے کہا یار یہ آدمی ہر طرح سے صحیح آدمی ہے, اس کو میں نزدیک سے جانتا ہوں, اس کے بیوی بچوں کو جانتا ہوں, یہ آدمی ہر طرح سے صحیح آدمی ہے. ٹیڑی پیسہ اپنے پاؤں کے پیسے کے اندر حرام نہیں آنے دیتا, مشکوک نہیں آنے دیتا. حرام دور کی بات ہے, اور کوئی ایسا مشکوک آ جائے تو اس کو بہت نکال دیتا ہے, دور دور تک نکال دیتا ہے کہ مشکوک کی بھی کوئی راہ نہ نظر آئے. اس کے گھر میں آگ کیوں لگی گودھام میں؟ صاحب اسی شش و پنج میں سال گزر گیا. سال کے بعد جب خمس نکالنے کا اس کا ٹائم آیا تو مجھ سے کبھی کبھی پوچھتا تھا کچھ مسائل, پھر بس مسائل پوچھنے لگا. تو میں نے مذاق میں کہا کہ بھائی ابھی بھی خمس نکلنے کو کچھ بچا ہے کیا؟ کہنے کا مولانا صاحب تعجب کی بات ہے, پچھلے سال سے زیادہ خمس نکل رہا ہے آگ کے باوجود. اتنی بڑی آگ لگی, پچھلے سال جتنا خمس گیا تھا اس سے زیادہ نکل رہا ہے. ابھی پھر اس سال پھر کراچی کے گودام میں آگ لگی. میں نے اس کو فون کر کے ذرا تسلیت کے جملے کہنے کی کوشش کیا, مولانا صاحب پرواہ نہیں, جلنے سے زیادہ ملے گا. پچھلے سال آگ لگی تھی, بہت ملا تھا, تو اس سال بھی لگے گی کوئی بات نہیں, اور مل جائے گا. یہ یقین چاہیے ہمیں, یقین چاہیے. اچھا یہ یقین اس کو کیوں ہے؟ کہہ رہا میں نے کسی کا برا کچھ نہیں کیا آج تک, اپنے پیسے سے اپنی عزت سے میں نے کسی کا برا نہیں چاہا, تو خدا میرا برا کیوں چاہے گا؟ میں نے کچھ کیا نہیں. ہاں امتحان لینا چاہتا ہے امتحان لے لے, جیسا آیا تھا جیسی چلا جائے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اچھا آدمی ہے, واقعاً اچھا آدمی ہے. بس کام کیا کریں امام کی اس بات سے کہ امام نے فرمایا جو تم مشورہ لو گے ہم سے تو ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے, چاہے تم ہمارے غلام ہی صحیح. ایک بات سیکھ لیں, کسی کے لیے برا نہ پلان نہ کریں. دیکھیے ایک دفعہ ہم سے غیر ارادی طور پر کوئی برائی ہو جاتی ہے, مثلا فرض فرمائیے میں آپ کے ساتھ بیٹھا, آپ نے کوئی بات کہی, میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی, آپ کے دل کو بری لگ گئی, مجھے پتا بھی نہیں چلا. پتا چل جائے تو میں معافی مانگ لوں, نہیں پتا چلا آپ کے دل کو بری لگ گئی, اس پر خدا شاید عذاب نہیں کرے گا. عذاب کس پہ کرے گا؟ جان بوجھ کر پلاننگ کی تھی. یہ جملہ بولوں گا ذرا اس کو آگ لگاؤں, یہ بہت غلط ہے, یہ نہ کریں, اس سے تو کام خراب ہو گیا. کیوں؟ اگر خدا نے سن لیا, اور یقیناً سنا ہے, اور اس نے کسی ایک چھوٹے موٹے فرشتے کو بھیج دیا کہ ذرا اس کو بھی آگ لگاؤ, اب کیا ہوگا؟ وہ کتنی آگ لگائے گا؟ آپ اور میں جھیل نہیں پائیں گے. بھیا اگر کسی کو چیلنج کرنا ہے تو اس کو چیلنج کریں جس میں طاقت کم ہے, خدا کو چیلنج نہ کریں, اس میں بہت طاقت ہے. جب وہ اپنا صوت عذاب چلاتا ہے بچتا کچھ نہیں ہے پھر. ہاں مہلت دیتا ہے, فرعون کو بھی مہلت دیتا ہے, سب کو مہلت دیتا ہے, لیکن جب وار کرتا ہے پھر نہیں بچے گا. تو بلا وجہ میں طاقتور کو چیلنج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چیلنج نہ کریں. اس کو چیلنج نہ کریں کیا مطلب؟ کسی کا برا نہ پلان کریں, کسی کا برا نہ چاہیں, ہمیشہ اچھا چاہیں. آپ کی زندگی آسان ہے, آپ کی زندگی آسان ہے. یہ ایک پوائنٹ, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کرتا چلوں. حد تل امکان دوسروں کے لیے دعا مانگیں, دوسروں کے لیے دعا مانگیں. ایک روایت میں تھا, کسی نے پوچھا آغا جان, آغا بہجہ سے کسی نے سوال کیا, تو پوچھا کہ آغا جان میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, میں کیا کروں, میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اتنی دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. فرمایا اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو, جو اپنے لیے مانگ رہے ہو دوسروں کے لیے مانگو. اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو, جو اپنے لیے مانگتے ہو دوسروں کے لیے مانگو. اب سوال یہ, اچھا اس سے میری دعا کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا اگر تم اپنے لیے نہیں مانگو گے تو خدا ایک فرشتہ بٹھائے گا, وہ تمہارے لیے مانگے گا. فرشتہ معصوم ہے, اس کی دعا کو خدا نہیں ٹالے گا, تمہاری زبان گناہگار ہے. اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو, جو اپنے لیے مانگ رہے ہو دوسروں کے لیے مانگو. اب خدا ایک فرشتہ بٹھائے گا, وہ تمہارے لیے مانگے گا. ظاہر ہے میں مانگوں گا تو میں نے اپنی زبان سے گناہ کتنے کیے ہیں, حساب نہیں ہے. فرشتہ میرے لیے مانگے بہت ہے, کافی ہے میرے لیے. بس دو بیچ میں برسبیل تذکرہ دو اصول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. میں ڈرتا اس بات سے ہوں میرا حافظہ تو بہت ہی خراب ہے, آپ لوگوں کا بھی بہت اچھا نہیں ہے. میرا تو خیر بہت ہی خراب ہے, تو آپ چھوڑ ہی دیجیے. ہمارا میں آپ سے مطلب, یعنی آپ شخص نہیں ہیں, یعنی پبلک, جنرل پبلک, پبلک کا حافظہ بھی بہت اچھا نہیں ہوتا, خرابی ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, ابھی ہم نے مثلاً 50-60 منٹ بولنا ہے, اور جناب علی اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہونی. اب یہ میں نے دو باتیں بیچ میں کہیں جو میں نے خود عرض کیا بڑی مشکل سے سیکھی ہیں, اب کیا کروں کہ یہ یاد رہ جائیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میں ایک ایسا انویسٹر ہوں جو اپنا کوئی پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا, چاہتا ہے ریٹرن ہائی ملے. اور ریٹرن ہائی اس وقت ملے گا جب آپ عمل کریں گے, اور آپ عمل اس وقت کریں گے جب آپ کے ذہن میں رہے گا. تو اب میں کیا کروں کہ آپ کے ذہن میں رہے؟ تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کو دو چار دفعہ دہرا دوں, ذرا اس کا ایک سین بنا دوں, ایک واقعہ اس کے ساتھ لگا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. دو اصول عرض ہوئے, دوسرے کی برائی نہ چاہیں, کبھی نہ چاہیں. دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسروں کے لیے دعا کریں, دوسروں کے لیے دعا کریں. جو اپنے نہیں چاہے دوسروں کے لیے دعا کریں. استغفار اپنے لیے کریں, اپنے لیے, دوسروں کے لیے بھی کریں. اسی راستے میں ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں, جس سے بات نہیں بن پا رہی, دوستی نہیں بن پا رہی, اس کے لیے زیادہ استغفار کریں. خدا اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دے گا. خدا دل نرم کر دیتا ہے. حتی الامکان کوشش کریں آپ جن مومنین اور مسلمین کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں وہ فہرست لمبی ہو, اس فہرست کو لمبا کر دیں. خدا نے مطالعہ آپ کی محبتوں کو ان کے دلوں میں قرار دے دے گا. بس یہ چند ہر نسخے ہیں, ان کو آزما لیں. دین کو کب آزمائیں گے ہم لوگ؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنا ہم لوگوں نے دین دین کیا, کہتے ہیں دین کے لیے قربانی دی, دین کے لیے یہ کیا. بھیا جس دین کے لیے قربانی دی اسے اب آزماؤ بھی تو صحیح, عمل بھی تو کرو. اگر ہم لوگ نے نہیں عمل کیا اور مر گئے تو جس دین کو بچانے کے لیے پوری زندگی لگا اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ قیمتی ہے تو عمل کرو. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, میری تو ڈاؤن سائڈ شروع ہو گئی نا, 40 کے بعد انسان کی ویسی ڈاؤن سائڈ شروع ہو جاتی ہے. تو اب جو کچھ بھی ہے اب عمل کریں تاکہ مرنے سے پہلے دین کے اوپر کچھ نہ کچھ کر چکے ہوں. میں اس واقعے پہ واپس آتا ہوں. بس یہ دو باتیں اور ڈھائی سمجھ لیں, دو اصول اور آدھا اس کے ساتھ سپلیمنٹری. اور وہ یہ ہوا کہ آپ دوسرے کی برائی نہ چاہیں, دوسروں کے لیے دعا کریں, استغفار دوسروں کے لیے بہت کریں. اس سے خدا نمتال محبتوں کو ڈال دے. اچھا دوسروں کے لیے استغفار کرنے کا طریقہ کار کیا کریں؟ اب جیسے اتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے تو نام بھی نہیں پتا, ان کے لیے میں کیا استغفار کروں؟ تو میں کیا کروں؟ آج رات جب استغفار کرنے لگوں تو خدایا ان تمام لوگوں کو بخش دے جو اس محفل میں موجود تھے. میں ہی کہہ سکتا ہوں خدایا تمام حاضرین مجلس کو بخش دے. اچھا ان کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا تو کیا ہوا, اہل بیت کے چاہنے والے تو ہیں نا, کافی ہیں, کچھ بھلائی ہوگا نا. میں نے ایک جملہ بول دیا اس سے میرا کوئی لاس تو نہیں ہو رہا ہے, شاید کوئی بھلائی ہو جائے, شاید کچھ ہو ہی جائے واقعا. تو ان کو آزما کے دیکھیں انشاءاللہ. درود بھیجے محمد والے محمد. اب پھر کل والے خوف کے تحت کہ ہم بولے جائیں, اب سنے جائیں, پھر ہم بھی گھر چلے جائیں, اور اب بھی گھر چلے جائیں, اور تبدیلی کچھ نہ آئے. علمی عیاشی نہیں چاہیے.